بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سالہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہ امن میں رہیں گے، عافیت میں رہیں گے اور وہی راہ پہ چلنے والے، وہی ہدایت یافتہ ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوق نہیں کرتے، ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہوتا. یہ ظلم ہے آیا یہاں پر، لیکن اس کے معنی بھی عرض کرتا ہوں کیوں شرک کیا ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ امن میں ہوں گے، صاف ہے کلام پر، لہم الام امن ان کے لیے، یہ ہمیشہ عافیت میں رہیں گے. وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ظلم کا مفہوم پتہ نہیں چل سکا. تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب آیت یہ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کون ہے جس نے اپنے نفس پہ ظلم نہیں کر لیا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم جو ہے، ظلم عظیم، وہ شرک ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسا سمجھتے ہو ویسا نہیں، کیا تم نے نہیں سنا کہ لقمان حکیم نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یعنی ظلم سے مراد اس آیت میں شرک ہے. جب یہ آیت اتری، ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور جب مدینہ منورہ سے باہر ہوئے تو ایک سوار ہماری طرف آتا ہوا دکھائی دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوار تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. جب وہ ہم تک پہنچا تو اس نے ہمیں سلام کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے اہل و عیال اور اپنے قبیلے والوں کے پاس سے، قبیلے والوں کے پاس سے آ رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں ہی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کی تعلیم دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، اور یہ ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو. تو اس نے کہا مجھے ان سب باتوں کا اقرار ہے، اور وہ روانہ ہو گیا. جب وہ روانہ ہو چکا تو اس کے اونٹ کا پاؤں ایک جنگلی چوہے کے سوراخ میں پھنس گیا. یہ جنگلوں میں، ویرانوں میں چوہے سوراخ کر دیتے ہیں، جنگلی چوہے، اور اس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا، ساتھ ہی یہ سوار بھی گرا اور اس کا سر پھٹ گیا اور گردن ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس کی دیکھ بھال ضروری ہے. ساتھ ہی دو صحابی تھے، عمار بن یاسر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر اسے اٹھایا اور پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو مر چکا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ جنت کے پھل اس کے منہ میں دے رہے ہیں، جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ بھوکا مرا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو شامل نہیں کرتے. پھر فرمایا اپنے بھائی کا انتظام کرو، چنانچہ ہم نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو ملی، اور جب قبر کی طرف لے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور فرمایا بغلی قبر بناؤ، کھلی نہ رکھو، ہماری قبریں بغلی ہوتی ہیں اور کھلی قبریں دوسروں کی. اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت ہی تھوڑا عمل کر کے اجر کثیر حاصل کر لیتے ہیں. یہ تو یہ آیت چونکہ ایمان سے تازہ ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ جو مفسرین نے قصے لکھے ہیں وہ عرض کر دیا. اب ہم نے 17 عقیدے پڑھ لیے تھے، آج نمبر 18. ولی یعنی اولیاء اللہ، ولی ایک ہوتا ہے، اولیاء جمع ہے. تو اللہ کا ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی تو کیا صحابی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، ابھی آئے گا وہ عقیدہ. اور عقیدہ نمبر 19، خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جاؤ مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شریعت کا پابند رہنا فرض ہے. نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی. عقیدہ نمبر 20، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. جو شخص شریعت کے خلاف ہے وہ اللہ کا دوست یا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دے رہے تو یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے. عقیدہ نمبر 21، ولی لوگوں کو یعنی اللہ کے ولی کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں. اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو قبول، اگر شریعت کے خلاف ہے تو رد ہے. عقیدہ نمبر 22، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں. ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں. بدعت بہت بڑا گناہ ہے. ہمارا دین مکمل ہو چکا، حجۃ الوداع میں آیت نازل ہو گئی کہ دین مکمل ہو چکا، اب کوئی نئی چیز نہیں نکالی جا سکتی. اور جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پیش آ گئیں، ان میں کوئی نئی چیز نہیں نکال سکتے، طے ہو. عقیدہ نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں. ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، التورات، الانجیل، الزبور اور القرآن. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آوے گی، قیامت تک قرآن کا حکم چلتا رہے گا. دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ جو کتابیں ہیں ان میں تورات اور زبور عبرانی زبان میں ہیں اور انجیل سریانی زبان میں اور کلام پاک عربی زبان میں. عقیدہ نمبر 24، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں. ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے. ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں. تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں. ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں. ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں. عقیدہ نمبر 25، صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. عقیدہ نمبر 26، پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عقیدہ نمبر 27، ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مانے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، کیسے مثلا کھانا کھاتے تھے، کیسے انگلیوں کو چاٹتے تھے، کوئی دیکھ کر مذاق اڑاتے تو ایمان چلا جائے گا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے طریقے سنت ہے، اس کا کوئی مذاق اڑائے تو ایمان چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا بھی مذاق اڑانے سے یا عیب نکالنے سے یا اس کو جھٹلانے سے یا اس میں شک کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 28، قرآن اور حدیث کے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ایچ پیچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانا گڑھنا، یہ بددینی کی بات ہے۔ عقیدہ نمبر 29، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا ہے، جیسے آج بڑی آزادی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز بے پردگی ہے اس کو حلال جانتے ہیں، کہ جس جو چیز صراحتاً حرام ہے، گناہ ہے، اس کو حلال سمجھ لیا تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اس عقیدے کا آج کل بہت دھیان رکھنا ہے، آج کل یہی مرض ہے عام ہے کہ گناہ کو حلال اور جائز سمجھنے لگا ہے، سود حرام ہے، اس کو حرام کہو اگر لیتے بھی ہو، ہاں توبہ کرو۔ گناہ بار بار کرنے اور نادم نہ ہونے سے یہ خطرناک حال پیدا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی ایک گناہ کو بار بار کرے گا وہ ایک دن اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اسی لیے گناہ بہت مضر ہے۔ اور عقیدہ نمبر 30، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھتا رہے، کیسا ہی گناہ ہو لیکن وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے عقائد ہمارے دل میں ایسا بیٹھا دے کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔